الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد بعضكم أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پیارے محبت کے ساتھ دل میں درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز و مکرم سامعات و سامعین محترم ہمارا آج کا لیکچر یعنی بیان ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام یعنی پہلے عشرہ کی فضیلت اور اس کی عبادات سے متعلق احکامات کو دیکھنا اور سننا اور سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے. اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہم کو اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 2 مقامات سے آیات مبارکہ اور کچھ احادیث مبارکہ ذکر کی ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ کہ بے شک اللہ رب العزت کے کتاب یعنی احکام شرعیہ میں اللہ کے علم میں 1 سال کے 12 مہینے اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر ہیں اور یہ آج سے نہیں ہیں. فرمایا یوم خلق السماوات والارض یہ اس دن سے ہیں جس دن سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے کہ سال میں 12 مہینے ہوں گے. اور منہا اربعات حرم ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو بڑے ہی ادب والے ہیں، بڑی احترام والے ہیں، بڑی حرمت والے ہیں. فرمایا ذالک الدین القیم، اور یہی دین مستقیم ہے، یعنی ان چار مہینوں کا حرمت والا ہونا یہ ابتدا سے چلتا آ رہا ہے، یہ کوئی بعد میں ان کی حرمت کو خاص نہیں کیا گیا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں سال کے 12 مہینے مانے جاتے تھے، اور ان میں سے 4 مہینے ذقادہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ بڑے ہی متبرک اور ادب و احترام کے مہینے سمجھے جاتے تھے۔ تو ان 4 اشہر حرم کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ 3 مہینے لگاتار ہیں، ذقادہ، ذوالحجہ اور محرم۔ جیسا کہ ذقادہ کا مہینہ ابھی ختم ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ذوالحج کا مہینہ شروع ہوگا، اور پھر اس کے بعد محرم کا، یہ لگاتار ہیں، اور ایک رجب درمیان میں مہینہ آتا ہے۔ یہ 4 مہینے بڑے ہی متبرک سمجھے جاتے تھے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں اس پر متفق ہیں کہ ان 4 مہینوں میں ہر عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور نعوذ باللہ اگر کوئی شخص ان 4 مہینوں میں گناہ کرے گا تو اس کا وبال اور عذاب بھی زیادہ ہے۔ پہلی شریعتوں میں ان مہینوں کے اندر قتل و قتال بھی ممنوع تھا۔ ان مہینوں کو اشہر حرام یعنی عظمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس لیے کہ ان مہینوں میں قتل و قتال حرام ہے، دوسرا اس لیے کہ یہ مہینے متبرک الواجب الاحترام ہیں، ان میں عبادات کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ان میں سے پہلا حکم تو اسلامی شریعت میں منسوخ اور ختم ہو گیا، مگر دوسرا حکم یعنی ادب و احترام اور عبادت گزاری کا اہتمام اسلام میں اب بھی باقی ہے۔ چنانچہ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے تفسیر معارف القرآن میں اس حوالے سے کچھ تغیر کے ساتھ اسی طرح کا حکم ذکر فرمایا ہے۔ اور مفتی رضوان صاحب دامت برکاتہ نے بھی اس کے بارے میں کچھ بحث اپنی کتاب کے اندر ذکر کی ہے۔ البتہ اتنی بات ذہن میں رہے کہ اسلامی اعتبار سے ذوالحجہ کا مہینہ سال کا 12واں یعنی آخری مہینہ ہے، اس مہینے کے ختم ہونے پر اسلامی سال بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اسلام کا ایک اہم رکن حج ادا ہوتا ہے، اس لیے اس مہینے کو ذوالحجہ یعنی حج والا مہینہ کہتے ہیں۔ حج کے علاوہ اس مبارک مہینے میں ایک اسلامی عظیم تہوار عید الاضحیٰ کی شکل میں ادا کیا جاتا ہے، جس میں لاکھوں افراد اللہ رب العزت کے حضور قربانی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ لہذا اس بابرکت مہینے کی قدر کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے اور نیکی اور تقوی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم کو کما حق کہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری جگہ 30ویں سپارے کے اندر اللہ رب العزت اس ذوالحجہ کے مہینے کے پہلے عشرے کی فضیلت کو بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت کی اور طاق کی۔ تو یہ جو 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام ہیں، اور جفت اور طاق اس میں ذوالحجہ کی 9ویں اور 10ویں تاریخ مراد ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اور دوسرے بہت سے مفسرین نے یہی فرمایا ہے کہ آیت مبارکہ میں 10 راتوں سے ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، اور جفت اور طاق سے مراد ذوالحجہ کی 9ویں اور 10ویں تاریخ ہے۔ اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اس کے بارے میں فضیلت کو دیکھتے ہیں۔ پہلی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کیونکہ اس حوالے سے اگر میں کوئی بات کروں تو میری بات سے بہتر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے اس ماہ مبارک کے پہلے عشرے کی فضیلت کو بیان فرمایا اور اس کے اجر و ثواب کو ذکر فرمایا، وہ ہمارے ذکر کرنے اور بیان کرنے سے کئی گنا زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ تو پہلی روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ عز وجل من ھذہ الایام، کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں نیک عمل اللہ رب العزت کے ہاں ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو، یعنی ایام العشر، یعنی یہ جو 10 دن ہیں، پہلا عشرہ ہے۔ قالوا یا رسول اللہ ولی الجہاد فی سبیل اللہ، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا تو بہت بڑا اجر کا سبب بنتا ہے اور بہت بڑا ذریعہ ہے، یہاں تک کہ اگر ایک آدمی جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دیتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے تو اس کے بہت درجات ہوتے ہیں اور اس کے سارے گناہ خون کا قطرہ نیچے گرنے سے پہلے معاف ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جو جائے گا، کیا اس جانے پر بھی اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا اس 10 ایام کا اجر ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ اس کے مقابلے میں کم پڑ جائے گا، لیکن فرمایا، اللہ رجرن، ہاں وہ آدمی، خرج بنفسی ہی و مالی ہی، جو اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا، ثم لم یرج من ذلک بشیء، اور پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں لوٹا، یعنی اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں لوٹا دیا، اپنی جان بھی قربان کر دی اور شہید ہو گیا، تو پھر یہ شہید جو ہوگا اس کا درجہ بڑھ جائے گا، ورنہ بنفسی ہی صرف جہاد میں نکلنا، اس کی وجہ سے اس ذی الحجہ کے جو فضیلت اور اس کے جو اجر و ثواب ہے اس کے برابری نہیں ہو سکتی۔ دوسری جگہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ، کہ نہیں ہے کسی ایام میں سے کوئی بھی دن جو اللہ کے ہاں زیادہ عظمت والا ہو، عظیم ہو، ولا احب الی اللہ من العمل فیہن من ھذہ الایام العشر، اور فرمایا، کوئی عمل بھی ان ایام میں اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب نہیں ہے اس عشرے کے عمل سے بڑھ کر، تو فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید، فرمایا، اس مہینے کے اس پہلے عشرے کے اندر تم یہ معمولات اور ادا کرو کہ تم زیادہ کثرت کے ساتھ من التحلیل، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، والتکبیر اللہ اکبر، اور والتحمید الحمدللہ، یعنی یہ جو 3 تسبیحات ہیں، فرمایا، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھو، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے ذکر کرنے اور ذکر میں بھی پھر خاص قسم کی تسبیحات کا ذکر فرما دیا ہے کہ الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 تسبیحات۔ اس حدیث میں تو تحلیل، تکبیر و تحمید 3 چیزیں ہیں، ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، فاکثروا فیہن من التسبیح والتحمید والتحلیل والتکبیر، 4 چیزوں کا ذکر ہے، سبحان اللہ، والحمدللہ، اور ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ 4 تسبیحات۔ فرمایا، ان 4 تسبیحات کی کثرت کرو۔ تو ان حدیث، اس حدیث مبارکہ سے اور اسی سے ملتی جلتی دوسری حدیث کے الفاظ میں نے ذکر کیے، ان سے یہ معلوم ہوا کہ یہ 4 تسبیحات اس عشرے کے اندر بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک روایت میں عشرہ ذی الحجہ کے ایام میں روزہ رکھنے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے کہ ان کے ہر اس دن 10 دنوں کے ہر روزے کو 1 سال کے روزوں کے برابر شمار کیا ہے، اور وہ روایت بھی ابن ماجہ، ترمذی، بیہقی وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ البتہ جو آیات مبارکہ اور حدیث مبارکہ اب تک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان سے جو معلوم ہوتا ہے، جو اہم نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دنوں کی بڑی فضیلت اور اہمیت آئی ہے۔ اصل میں یہ عشرہ حج کا عشرہ ہے، اور ان دنوں کا خاص عمل جو ہے وہ حج ہے۔ لیکن حج مکہ معظمہ میں جا کر ہی ہو سکتا ہے، تو جو لوگ وہاں نہیں جا سکتے ان کو اپنی جگہ رہتے ہوئے ان دنوں میں خاص فضیلت عطا کر دی گئی ہے۔ لہذا ان مبارک دنوں میں غیر ضروری تعلقات سے ہٹ کر اللہ رب العزت کی عبادت اور اطاعت انتہائی توجہ کے ساتھ کرنی چاہیے، اور ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول رہنا اور ذکر و فکر کرنا، تسبیح و تلاوت کرنا، اور نیک اعمال میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرنا، اور گناہوں سے بچنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے روزوں کا بھی اہتمام کر لینا چاہیے۔ اب اس کے بعد نو ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت ذکر کرنے سے پہلے یہ بات ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے عشرے میں وہ لوگ کہ جو قربانی رکھنے کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں یا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک اسپیشل حکم ہے جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی روایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم تک پہنچا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحي، کہ جس وقت ذی الحجہ کا عشرات شروع ہو جائے، پہلا عشرہ شروع ہو جائے، یہ دس دن جب سٹارٹ ہو جائیں، وَأَرَادَ بَعْضُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، اور تم میں سے بعض ارادہ کریں کہ وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلَا يُقَلِّمَنَّ ظُفْرًا، تو نہ وہ اپنے بال لیں اور نہ ہی اپنے ناخن کاٹیں۔ یعنی جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ ذی الحجہ کے پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک نہ اپنے ناخن کاٹے اور نہ اپنے بال کاٹے۔ اس حدیث مبارکہ اور اس جیسی دوسری حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہاء اکرام نے فرمایا ہے کہ قربانی کرنے والے شخص کے لیے مستحب ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مستحب ہے، کہ ذی الحجہ کا، بعض لوگ اس کو واجب سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، اور جو ہے وہ پھر اس کے اوپر مختلف قسم کی ابحاث ہوتی ہیں، تو یہ عمل مستحب ہے۔ مستحب ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک اپنے ناخن وغیرہ نہ کاٹے، اور سر اس طریقے سے بغلوں کے اور اس طریقے سے زیر ناف جو بال ہیں، اور بلکہ بدن کے کسی بھی حصے کے بال نہ کاٹے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ کہ ایسا کرنا مستحب ہے، کوئی ضروری نہیں۔ اگر کوئی شخص قربانی سے پہلے ایسا کر لے تو بھی کوئی گناہ نہیں، اور اس سے قربانی میں کوئی خلل نہیں آتا، یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ میں نے بتایا بعض لوگ اس کو ضروری سمجھ لیتے ہیں اور جو ہے وہ اس سے اس قدر بچنے کا اہتمام کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کام کر لے تو کہتے ہیں جی اس کی قربانی نہیں ہوگی یا اس کی قربانی میں ثواب کم ہو گیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ قربانی سے پہلے اگر 40 روز گزر گئے ہوں تو پھر ناخن کاٹنا اور ناف کے نیچے اور اس طرح بغلوں کے بال کی صفائی کرنا یہ ضروری ہے، اس لیے کہ ان، یعنی بالوں کا کاٹنا اور ناخنوں کا کاٹنا، ان کی جو لمٹ شریعت نے رکھی ہے وہ 40 دن کی رکھی ہے۔ تو اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے اس کو موقع نہ مل سکا صفائی ستھرائی کا، اور اس کے ان ایام کے اندر 40 دن پورے ہو گئے، تو اس مستحب عمل کو چھوڑ دے اور وہ اپنی صفائی کا اہتمام کرے۔ ہاں، البتہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے مرد حضرات جس وقت یہ ایام شروع ہونے لگتے ہیں تو اس سے پہلے اپنی حجامہ کراتے ہیں، اپنی کٹنگ وغیرہ کراتے ہیں، تو اس میں داڑھی کو بھی چھوٹا کروا دیتے ہیں کہ یہ بھی بہت بڑی ہو جائے گی، تو یہ بات شرن درست نہیں ہے۔ کم از کم ایک مشت کی مقدار داڑھی رکھنا ہمیشہ واجب ہے، اس سے کم کرنا یا موڑنا یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہوتا۔ بہرحال اب آئیے آگے نو ذی الحجہ کے روزے کی طرف۔ نو ذی الحجہ کے روزے کے حوالے سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اہم ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو قال، آپ نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، یعنی فرمایا کہ یہ جو نو ذوالحجہ کا روزہ رکھنا ہے یہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ روایت بھی مسلم شریف، ابو داؤد شریف، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ البتہ یہاں پر ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ حدیث میں جن گناہوں کی بخشش کا ذکر ہے ان سے صغیرہ گناہ مراد ہے، صغیرہ گناہ مراد ہیں، مگر صغیرہ گناہوں کی معافی بھی کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے الحمدللہ کہ اللہ رب العزت بغیر کسی خاص سبب کے ہی اللہ پاک بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں اور بخشش فرماتے رہتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو بھی تمہارے تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائشیں تمہیں آتی ہیں تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، ویعفو عن کثیر، بہت سے گناہ تو اللہ ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں، اللہ رب العزت مختلف بہانوں سے معاف، کبھی وضو کی برکت سے معاف فرمایا کہ جو آدمی وضو کرتا ہے تو جب اعضائے وضو دھوتا ہے تو جب ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں سے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ پاک اس وضو کے پانی کی برکت سے سارے گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی اس گناہ کے اثرات دھل جاتے ہیں، اور پھر جس وقت آدمی کلی کرتا ہے تو اس کلی کے پانی کی برکت سے اس کے منہ سے کیے ہوئے جو صغیرہ گناہ ہیں وہ دھل جاتے ہیں، اسی طریقے سے جب منہ دھوتا ہے تو منہ دھونے کی وجہ سے اس کے چہرے کے اوپر اس کی آنکھوں سے ہوئے ہوئے جو بھی گناہ ہیں وہ سارے دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ فرمایا کہ جو اس کی پلکوں کے بال ہیں ان پلکوں کے نیچے سے بھی اس گناہ کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، پھر فرمایا جب وہ اپنے بازو دھوتا ہے تو بازو دھونے کی برکت سے ادھر سے، پھر اس کے بعد جب پاؤں چوتا ہے تو پاؤں سے چل جو جن گناہوں کے اعمال کی طرف وہ چل کر گیا وہ، تو مطلب اللہ رب العزت اس وضو کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، صغیرہ گناہ۔ اسی طریقے سے جو آدمی نماز پڑھتا ہے تو جب دوسری نماز پڑھتا ہے تو دوسری اور پہلی کے درمیان جو صغیرہ گناہ اللہ پاک سارے معاف فرما دیتے ہیں، اس طرح جو مرد جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں تو ایک جمعے سے پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے جتنے گناہ صغیرہ ہوتے ہیں سارے معاف، اس طریقے سے اللہ رب العزت مختلف بہانوں سے اور مختلف اسباب کے ذریعے گناہوں کی بخشش فرماتے رہتے ہیں، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑی رحمت ہے، تو اس کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور گناہ کبیرہ کے بارے میں اصولی اور تحقیقی بات یہ ہے کہ وہ بغیر توبہ اور ندامت کے معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ شرط ہوتی ہے، اور توبہ کے لیے حضرات علماء اکرام نے تین باتیں ذکر فرمائی، تین شرطیں ذکر فرمائی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ اس سے ہو گیا اس پر اس کو ندامت ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو گناہ اس نے کیا ہے اس کو فی الحال چھوڑ دے، یعنی اس کو چھوڑ دے، ترک کر دے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ یہ تین شرطیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ توبہ اصل توبہ ہوگی، یعنی کہ صرف منہ سے کہہ دیا تو توبہ ہوگی، بلکہ ان تین شرائط کے پائے جانے کی وجہ سے توبہ ہوتی ہے، اور اس توبہ کی وجہ سے گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ البتہ اللہ رب العزت کسی کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دیں تو الگ بات ہے، جیسے اللہ رب جو فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ پاک جو مشرک ہے اس کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں، تو یہ اللہ رب العزت کا اپنا فیصلہ ہے، حقوق العباد اپنی جگہ ہیں، وہ ظاہری بات ہے حق ادا کیے بغیر یا صاحب حق کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے تو وہ اللہ رب العزت کی منشا پر محمول ہے، اگر اللہ چاہے تو معاف فرما لے، اگر اللہ چاہے تو اس پر پکڑ لے، اللہ پاک ہم سب کا آسان حساب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد آ جائیے نو ذوالحجہ سے تکبیرات تشریق کی ابتدا ہوتی ہے، اصل میں 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کے تک یہ 5 دن ہیں، ان 5 دنوں میں تکبیر تشریق کی خاص تاکید اور فضیلت آئی، ان 5 دنوں میں حجاج اکرام کو بھی مطلب خاص کر تاکید کی گئی ہے، جیسے کہ ارشاد ہے قرآن مجید میں دوسرے سپارے وذکر اللہ فی ایام معدودات، یعنی اللہ کو یاد کرو ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں کے اندر، ان چند دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں جن میں ہر نماز کے بعد تکبیر کہنا واجب ہے، اور حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، ابن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب سے ان دنوں میں تکبیر تشریق پڑھنا منقول ہے۔ یہ تکبیر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ تکبیر 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے شروع ہوگی، یعنی فجر کی نماز، پھر ظہر کے بعد، اس طرح ہر فرض نماز کے بعد 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، یہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ ان 5 دنوں کو جن میں تکبیریں کہی جاتی ہیں، ان کو ہی ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ان میں اصل میں ایام تشریق میں تکبیرات کہنے کی ایک حکمت بھی بعض حضرات مفتیان اکرام نے ذکر کی ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت کی بڑائی اور عظمت انسان کے دل میں پختہ ہو جائے، کہ جس ذات کی دل میں عظمت ہوتی ہے، آدمی اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہے، بلکہ اس کے اشاروں پر چلتا ہے، اس کی چاہت کو مد نظر رکھتا ہے، عمل کرتا ہے۔ بار بار مسلمانوں کو اس طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی عظمت کو دل میں بٹھائیں، اور اللہ رب العزت کے احکام کے مقابلے میں نفس و شیطان، رشتہ دار، دوست و احباب، کسی کی بات نہ مانیں۔ عظمتوں کی بریائی صرف اللہ کے لیے، اس وجہ سے اللہ ہی کی اطاعت کریں، اور اس کی اطاعت میں ہر آنے والی رکاوٹ کا مقابلہ کریں۔ یہ حقیقت پیش نظر رکھ کے تکبیرات کہنی چاہیے، اور پھر اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ کی عظمت اور محبت دل میں پیدا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اللہ رب العزت کی نافرمانی چھوٹ رہی ہے یا نہیں چھوٹ رہی، اور آخرت کی فکر دل میں پیدا ہو رہی ہے یا دن بدن دنیا کی حوث اور محبت میں اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو یہ بھی تصور کر لینا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ جو تکبیرات تشریق ہیں، تو ان تکبیرات کے حوالے سے یہ مختصراً کچھ احکام ذہن میں رکھنے چاہیے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ تکبیرات ہر فرض نماز کے بعد مرد، عورت، مقیم، مسافر اور تنہا نماز پڑھنے والا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا، ان سب پر ایک مرتبہ یہ تکبیرات پڑھنا واجب ہے۔ پھر سنیے کہ یہ تکبیرات ہر فرض نماز کے بعد ہر مرد پر، عورت پر، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، مقیم ہے یا مسافر، اکیلا نماز پڑھ رہے یا جماعت سے، ان سب کے اوپر ایک مرتبہ اس تکبیر کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور جو حضرات نماز میں جماعت میں بعد میں آئیں، تو یہ بے شک امام پڑھ لے، تو امام جس وقت سلام پھیر کر نماز مکمل کر کے پڑھ لے، جب یہ اپنی نماز پوری کرے گا، تو یہ نماز پوری کرنے کے بعد یہ شخص بھی انفرادن اونچی آواز سے یہ تکبیر پڑھے گا۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ یہ تکبیرات، ان تکبیرات کا تعلق فرض نماز کے ساتھ ہے۔ فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے فوراً بعد یہ تکبیرہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، ایک مرتبہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کسی آدمی نے فرض نماز پڑھ لینے کے بعد آگے پیچھے متوجہ ہو گیا، یا ایسا کام کیا جو کہ نماز وغیرہ کے منافی ہے، تو اس وقت ان تکبیرات کے پڑھنے کا جو حکم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے ثواب سے یہ محروم ہو جائے گا۔ ان تکبیرات کو صرف فرض کے بعد پڑھا جائے گا، سنتوں اور نوافل کے بعد پڑھنے کا اہتمام نہیں ہوگا، اور یہ ایک مرتبہ پڑھی جائے گی۔ بعض حضرات اس کو جو ہے وہ 3-3 دفعہ پڑھتے ہیں، تو 3 دفعہ نہیں بلکہ 1 دفعہ ان تکبیرات کا پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ مرد یہ تکبیرات اونچی آواز سے پڑھے گا، اور عورت آہستہ آواز سے پڑھے گی۔ بہت سی خواتین اور مرد حضرات یہ تکبیر پڑھتے ہی نہیں۔ اسی طرح بعض مرد آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں، ان کو شرم آتی ہے، پتہ نہیں اور کاموں میں تو شرم نہیں آتی، تو تکبیرات میں پتہ نہیں کیوں ان کو اللہ اکبر کہنے میں شرم آتی ہے۔ تو یہ ایک عجیب بات ہے، بڑی عجیب منطق ہے کہ مردوں کو اونچی آواز سے پڑھنے میں شرم آتی ہے، وہ آہستہ پڑھتے ہیں، حالانکہ جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہو، سارے لوگ اونچا پڑھ رہے ہوں، پھر بھی ان کو اونچا پڑھتے شرم آتی ہے۔ بس اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، اصل میں دلوں کے اندر وہ اہمیت نہیں ہے اس کی، اور یہ ہمارے دلوں کے اندر سے جو دین ہے اور اللہ کی عظمت ہے کہ بریائی ہے، وہ ختم ہو گئی، اس وجہ سے اللہ کا نام بلند کرنا بھی، اس پر بھی ہمیں شرم آتی ہے، نعوذ باللہ۔ تو مرد کے لیے اونچی آواز سے ہے، اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے۔ تو مرد اونچا نہیں پڑھتے اور عورتیں پڑھتی نہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں، لیکن یہ بات غلط ہے۔ جس طرح مرد کے لیے یہ واجب ہے، اسی طریقے سے عورت کے لیے بھی ان تکبیرات کا پڑھنا واجب ہے۔ ان تکبیرات کے حوالے سے بقیہ دیگر مسائل وہ مفتیان اکرام سے پوچھے جا سکتے ہیں، اور مفتی صاحب کا بھی انشاءاللہ مسائل کے حوالے سے کچھ بیان ہوگا، ممکن ہے کہ مفتی صاحب بھی اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیں۔ یہاں تک تو بات ہو گئی پہلے عشرہ کی فضیلت اور اس کے اندر کچھ اذکار اور روزہ وغیرہ عبادت کے بارے میں، اور اس میں جو تکبیرات پڑھی جائیں گی اس کے حوالے سے۔ البتہ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے برابر ہے، اور ہر رات کی جو عبادت ہے وہ لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ تو اس لیے ان موقعوں کو غنیمت جاننا چاہیے، اور اللہ رب العزت مجھے بھی اور سب سننے والوں کو بھی حضرت کی برکت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس کے بعد 10 ذوالحجہ کو ایک خاص تہوار مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، چونکہ ہر قوم اور ملت میں سال کے کچھ دن خوشی کا جشن منانے کے لیے مقرر ہوتے ہیں، جنہیں عام طور پر ہماری زبانوں میں تہوار کہا جاتا ہے، اور تہوار منانے کے لیے ہر قوم کا مزاج، ان کا مذاق، ان کے انداز اور طور طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ان سب میں ایک بات مشترک طور پر پائی جاتی ہے، وہ ہے خوشی منانا۔ تو اسلام میں بھی شریعت کی طرف سے سال میں 2 دن اس غرض کے لیے دوسری قوموں سے علیحدہ عبادت کے طور پر مقرر کیے گئے ہیں، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، فرماتے ہیں قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ولہم یومانی، ان کے 2 دن ایسے تھے، یلعبون فیہا، جس میں وہ کھیلا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے تھے، خوشی منایا کرتے تھے، تہوار مناتے تھے۔ فقال، تو آپ نے پوچھا، ما ہذان الیومان، کہ تمہارے یہ 2 دن کون سے ہیں جس میں تم خوشیاں منا رہے ہو، ان کی کیا حقیقت ہے؟ تو قالو، انہوں نے کہا، کنا نلعب فیہما فی الجاہلیتی، ہم جاہلیت کے دور سے ہی، یعنی اسلام آنے سے پہلے سے ہی یہ تہوار اسی طرح منایا کرتے ہیں، اور وہی سلسلہ اب تک رواجن چلتا آ رہا ہے، اور ہم وہی رواجن یہ خوشی منا رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان تہواروں سے بہتر تمہارے لیے 2 تہوار تبدیل کر کے دے دیے ہیں۔ فرمایا، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، ایک عید الاضحیٰ ہے اور دوسرا عید الفطر ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر ہیں، 2 دن مقرر ہیں، جس میں ایک طرف انسانی نفسیات کے تقاضے یعنی خوشی منانے کی رعایت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ان دنوں کے مقرر کرنے اور ان کو منانے کے انداز میں بہت سے عملی سبق بھی ملتے ہیں۔ عید کا دن مسلمانوں کے لیے عیسائیوں، یہودیوں یا دوسری قوموں کے تہواروں کی طرح صرف ایک تہوار نہیں ہے، بلکہ یہ دن مسلمانوں کی عبادت کا دن ہے، اس میں عبادت بھی کی جاتی ہے اور خوشی کا بھی دن ہے۔ ان خوشیوں کا افتتاح ایک خاص شان کی عبادت عید کی نماز سے کیا جاتا ہے، جسے تمام مسلمان مل کر اپنے رب کے سامنے ایک ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی یہ اجتماعی عبادت جہاں اللہ رب العزت کے حضور شکرانے کے طور پر ادا کی جاتی ہے، وہاں یہ عبادت اسلامی بھائی چارے کا بھی سبق دیتی ہے کہ تمام مسلمان چاہے جو بھی ہوں، جس بھی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، جس بھی رنگ و نسل سے ان کا تعلق ہو، ان سب کو چھوڑ کر سب کے سب اللہ رب العزت کے سامنے ایک صف کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سب جو ہے وہ اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ البتہ یہ جو عید کے 2 دن ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ 2 ایسے دن ہیں جو اللہ رب العزت نے پوری امت میں ایک ایسی اجتماعی عبادت مکمل کر کے فارغ ہونے پر مقرر فرمائے ہیں، جو بہت عظیم و شان ہے۔ مثلا عید الفطر اس وقت منائی جاتی ہے کہ جب مسلمان رمضان المبارک میں نہ صرف یہ کہ روزوں کی تکمیل کرتے، بلکہ اس مقدس مہینے کی تربیتی دور سے گزر کر اپنی روحانیت کو بھی تر و تازہ کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت ان کو عید الفطر جیسی خوشی نصیب فرماتے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ اس وقت منائی جاتی ہے جب ایک دوسری سالانہ عبادت یعنی حج کی تکمیل ہوتی ہے، اور لاکھوں مسلمان عرفات کے میدان میں اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعائیں کر کے اپنی بخشش کروا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ تو جو لوگ براہ راست حج میں شریک نہیں ہو سکتے، وہ قربانی کی عبادت انجام دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان عید کے ایام میں مہمانی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور عید الاضحیٰ کے ساتھ ہی اگلے تین دن جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، جس کا بھی میں نے مختصرا ذکر کیا، ان پانچ ایام کے اندر روزہ رکھنا شریعت میں حرام ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہمانی کے دن ہوتے ہیں، خصوصاً عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور ایام تشریق بھی اس کے ساتھ ملا کر پورے سال میں ان پانچ ایام میں روزہ رکھنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ البتہ یہ جو عید ہے، اس عید کی جو رات ہوتی ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا: من قام لیلۃ العیدین محتسبا، جو آدمی دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو محتسبا، احتساب یعنی ثواب کا یقین رکھتے ہوئے جس وقت قیام کرے گا، تو اللہ رب العزت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے اس دن اس کا دل نہیں مرے گا۔ یعنی قیامت کی ہولناک اور دہشتناک جو دن ہوگا، اس دن اللہ رب العزت اس کے دل کو زندہ رکھ دیں گے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ جب لوگ جو ہیں نا، وہ ان کے دل مردہ ہو جائیں گے، تو اس وقت اللہ رب العزت ان کو زندہ رکھیں گے۔ لہٰذا اس رات میں بھی اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے، ذکر و تلاوت، تسبیح، استغفار، اور اس طریقے سے گناہوں سے بچنے کا اہتمام اسپیشل کیا جائے۔ اگر کوئی آدمی اعمال کا اہتمام نہیں کر سکتا، تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی دور رکھے۔ تو گناہوں سے بچنا یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، تو گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام رکھنا چاہیے، اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ انس و محبت سے پیش آنا چاہیے، ہر ایک کو دوسرے کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ اصل میں ہمارے معاشرے میں یہی مسئلہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنا حق مانگتا ہے۔ زوجین میں سے خاوند کہتا ہے مجھے میری بیوی میرا حق دے، بیوی کہتی ہے خاوند میرا حق دے، بچے کہتے ہیں والدین ہمارا حق دیں، والدین کہتے ہیں بچے ہمارا حق دیں۔ تو ہم سارے اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں، کوئی بھی دوسرے کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو جب ہم دوسروں کے حقوق ادا کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے مدد و نصرت ہوگی، اور پھر ہمارے حقوق اللہ رب العزت خود ان سے دلوائیں گے اور ادا کروائیں گے۔ یہ بہت بڑی ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں اگریمنٹ ہو جائے گا۔ جیسے ایک روایت کا خلاصہ ہے، روایت پوری تو میرے ذہن میں نہیں ہے، البتہ خلاصہ اس کا یہ ہے، ایک صحابی نے آ کر عرض کی: یا رسول اللہ، کہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، میں ان کے حقوق ادا کرتا ہوں، اور میں ان کے معاملات کے ساتھ مطلب ان کے صحیح طریقے سے چلتا ہوں، اور لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ میرا حق ادا نہیں کرتے، اور وہ میرے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے، قطع رحمی کرتے ہیں، اور میرے جو ہے وہ اچھائیوں کا بدلہ برائیوں کے ساتھ دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو سچ کہہ رہا ہے، تو جب تک تو اس حال میں ہوگا، اللہ کی طرف سے فرشتے تیری مدد میں لگے رہیں گے، اللہ کی مدد تیرے ساتھ شامل حال رہے گی۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر ہم دوسروں کے حقوق ادا کرتے رہیں گے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے حق بھی ادا ہوتے چلے جائیں گے، خود بخود ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے حقوق ادا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ دوسروں کے حقوق ادا کرے۔ بہرحال یہ کہ عید کی رات، اس میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، مختلف قسم کی جگہوں پر چلے جانا، بازاروں میں چلے جانا، یا ایسے کام کرنا جو کہ اسرافی ہوں، جیسے اسلحہ کے ساتھ یا پھر اور دیگر چیزوں کے ساتھ، مطلب آتش بازی وغیرہ کرنا، یہ ساری چیزیں یہ سب شیطانی ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو فضول خرچ ہیں شیطانوں کے بھائی، تو اس وجہ سے اس طرح کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور پھر جو عید کا دن آتا ہے، تو عید کے دن بھی ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ البتہ چونکہ یہ عید الاضحیٰ ہے، تو عید الاضحیٰ میں چونکہ قربانی ہوتی ہے، تو اس لیے اس میں خاص اہم قسم کی عبادت یہ بھی ہے کہ جس وقت عید الاضحیٰ کا دن ہو اور ہم نے اپنے گھر میں اپنی طرف سے قربانی کی ہو، تو عید الاضحیٰ والے دن اپنی قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا کرنا، یہ بھی بہت بڑی سنت ہے۔ اور ایسی سنتیں جو سال بھر میں ایک دفعہ میسر ہوں یا دو چار دفعہ ہوں، تو ان کو خصوصاً اور اسپیشل طور پہ ان کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کا موقع بار بار نہیں ملتا، اور کبھی کسی کو میسر ہو جائے، تو اگر ان کو ضائع کر دیا جائے تو پھر ظاہری بات ہے پھر اگلا سال کا انتظار کرنا پڑے گا دوبارہ ان پر عمل کرنے کے لیے. اس لیے جو آدمی قربانی کرے یا جو خاتون قربانی کرے اسے چاہیے کہ تھوڑا سا انتظار کر لے, قربانی جلدی کر لے اور اپنی قربانی کے گوشت سے ہی کھانے کی ابتدا کرے. یہ بھی مستحب ہے, اگر کوئی نہیں ٹھہر سکتا تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم کو صحیح طریقے سے پورے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حضرت کا سایہ اللہ رب العزت ہم سب پر تادیر قائم و سلامت رکھے, اور حضرت سے زیادہ سے زیادہ استفادے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت کے علم و عمل میں, رسم مال میں, اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین.